الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم.
حضرت خواجہ عزیز الحسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. یعنی ہماری زندگی ایسے پگھل رہی ہے جیسے برف پگھلتی رہتی ہے غیر محسوس طور پہ. لہذا دیکھے، اب تصور کرے پرانی زندگی، وہ پتا چلا ہو جناب زندگی کے 40 سال گزر گئے. اللہ ہو، یہ تھا چپکے چپکے جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے ہر سانس کے ساتھ. میرے مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دعائے برکاتہم العالیہ حضرت والا نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس سے پوچھو آپ کہاں جا رہے ہیں، تو کہتا ہے میں اپنی دکان پر جا رہا ہوں. کسی سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا میں ملازمت پر جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں جناب، میں بازار جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ اس آدمی کی جو نظر ہے وہ بازار کی طرف، تجارت اور ملازمت کی طرف، یا اپنے دوست سے ملاقات کو جا رہا ہے اس طرف ہے. تو نظر تو اس کی وہاں پر ہے، اور در حقیقت اس کے قدم وہ قبر کی منزل کی طرف جا رہے ہیں. پھر حضرت نے یہ شعر پڑھا حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ قدم سوئے دنیا، نظر سوئے مرقد. نظر قدم سوئے، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. نظر سوئے دنیا یعنی نظر کہاں ہے، دنیا کی طرف، اور قدم کہاں ہے، وہ مرقد یعنی قبر کی منزل پر. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. وہ نظر اس کی بازار اور تجارت اور اپنی دکان کی طرف ہے، اور ہر حقیقت میں اس کے قدم جو ہے وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. آہ کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، یعنی جاتا کدھر ہے، دیکھتا کدھر ہے. کتنی عجیب بات ہے، اس کے قدم بظاہر تو وہ کہہ رہے بازار، لیکن در حقیقت اس کی قبر جو ہے، اس کے قدم وہ قبر کی منزل کی طرف جا رہے ہیں. رشید صاحب آئیے، اور آئیے اور آئیے، یہ اپنا جہاز اتاری ہے، ایئرپورٹ آ گیا. آپ تھوڑا سا اس الٹے ہاتھ کی طرف ہو جائیں، یہ اور اگر تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے، یہ تو صرف پیچھے ہونے کو، بس ٹھیک ہے، ہاں ویسے صحیح ہے، بس 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 بس. اس پہ جہاز کو ٹیکسی کرنا ہے، ہاں جہاز کو ٹیکسی کرنا ہے. جب جہاز اترتا ہے تو اس کے بعد ایک اشارہ کرتا ہے، اب جہاز ادھر موڑو، اب ادھر لے جاؤ، اب یہاں کھڑا کرو، تو اس کو کہتے ہیں جہاز ٹیکسی کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی پیاری بات فرمائی کہ نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد. کہ نظر لگی ہے دنیا کی طرف کہ اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے کاروبار تجارت ملازمت پر جا رہا ہوں، اور اس کے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے قدم کے وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں. نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے، جاتا کدھر ہے، دیکھتا کدھر ہے. آ اسی کا نام رکھا دھوکا، اسی کا نام کیا ہے؟ دھوکا. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ بہت ہی تو دھوکے باز تاجر ہے، دھوکے باز. حضرت نے ایک دفعہ ایک مجلس کے اندر یہ بات پوچھی، فرمایا کہ دیکھو ایک تاجر دکھائے مال کچھ اور سپلائی کچھ کرے، تو ایسے تاجر کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ تاجر سیمپل کچھ دکھاتا ہے اور پھر مال کچھ اور دیتا ہے، تو ایسے تاجر کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکے باز. حضرت نے پوچھا اور کیا بولتے ہیں؟ تو بھائی 420. حضرت نے سب سے پہلے پوچھا، کسی نے کہا چکر باز، فراڈیا، سب. حضرت نے فرمایا لیکن ہمیں ایک لغت کی تلاش ہے. پھر کسی نے کہا 420، فرمایا ہاں یہی. کہتے ہیں یہ تاجر بڑا 420 ہے، بہت دھوکے باز اور چکر باز تاجر ہے، جو مال کچھ دکھاتا ہے اور دیتا کچھ ہے. تو ایسے تاجر کو چکر باز، دھوکے باز، فراڈیا کہا جاتا ہے. اب فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے، یہ شیطان حسینوں کے گورے گال اور کالے بال دکھاتا ہے، حسینوں کے گورے گال اور کالے بال. اور پھر گھسیڑتا کہاں پر ہے؟ یعنی گورے گال اور کالے بال دکھا کر ان کو پل کرتا ہے، یعنی کھینچتا ہے. دروازے پر لکھا رہتا ہے نا پل، اور پش پش پل. تو حسینوں کے گورے گال اور کالے بال دکھا کر ان سے شیطان پل کرتا ہے، پھر پل پر چڑھا کر گٹر لائنوں میں پش کر دیتا ہے. آ یعنی دکھایا کچھ گورے گال اور کالے بال، اور اس کے بعد پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں میں گھسڑ دیتا ہے. فرمایا کیسا دھوکے باز تاجر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ ان حسینوں کو دیکھو مت، کیونکہ تم ان کے فرسٹ فلور کو دیکھو گے تو میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فرسٹ فلور پر تو آپ کو رنگ روغن اور بلڈنگ اور فنیشنگ زبردست نظر آئے گی. ادھر آ کے بیٹھو، بلڈنگ زبردست نظر آئے گی، پھر اس کے بعد. لیکن فرمایا کہ جتنی عمارتیں بنتی ہیں گٹر لائنیں سب کی گراؤنڈ فلور میں ہوتی ہیں. کیوں جناب؟ عمارت بناتے ہیں تو گٹر لائن کہاں ہوتی ہے؟ گراؤنڈ فلور میں. فرمایا بس ایسے ہی شیطان فرسٹ فلور دکھا کر کہتا ہے واہ واہ دیکھو کیسا ڈیزائن ہے، کیسے ایسا حسن تم نے نہ دیکھا ہوگا، دیکھ لو بار بار دیکھ لو، پتہ نہیں یہ موقع آئے کہ نہ آئے. مان لو کہ اس ڈیزائن کو دیکھا بھی، لیکن میرے مرشد فرماتے ارے ظالم تم ڈیزائن کو کیوں دیکھتے ہو، ڈیزائنر کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ڈیزائن کے بجائے ڈیزائنر کو دیکھو. یعنی جس نے ان حسینوں کو پیدا کیا، حسین کو مت دیکھو، خالق حسن کو دیکھو. کہ یہ حسین کا تو تھوڑے دن کا حسن کا تماشا ہے، اب وہ نانی بن گئی، اب وہ دادی بن گئی، اب جناب نظر بچا رہے ہیں اس سے. جن کو دیکھ کر اشعار پڑھتے تھے، ڈائجسٹوں کے اور دوسری کتابوں سے اشعار تلاش کرتے تھے کہ میں کون سے اشعار لکھ کر ایس ایم ایس کروں، دیوانے غالب میں اشعار ڈھونڈے جا رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے. تو اس دل نادان کو بتانا چاہیے بیوقوف نادان اس مرض کی دوا جوتا ہے. اسے غالب نے کہا نا کہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا. یہ ترمیم میرے مرشد کی ہے. یعنی فرمایا کہ لیلاؤں کے عشق میں تو سب کو رونا ہی پڑے گا، اور کیا ملے گا رونے کے علاوہ، کیونکہ دعا دو صورتیں ہیں، یا تو پائے گا یا نہیں پائے گا، دو صورتیں، یا تو پالے گا یا نہ پائے گا، یعنی حاصل کر لے گا یا نہ حاصل کر سکے گا. دیکھو یار وہ پنکھا چلاؤ نا، ادھر آ کے بیٹھو، آگے ادھر اور آگے، وہ پنکھا چلا دو، ادھر بیٹھو. یا تو پائے گا، حاصل کر لے گا، یا حاصل نہ کر سکے گا. حاصل کر لے گا تو بھی روئے گا، اور نہ حاصل کرے گا تو بھی روئے گا، یعنی رونا تو دونوں صورتوں میں. وہ ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنا ہے نا کہ سرکاری افسر، ایک وزیر، کسی قلمدان جو ہوگا اس کے پاس، وہ پاگل خانے گیا. تو اس نے جا کر ایک پاگل سے پوچھا، ابھی جا رہا تھا، ایک پاگل نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں. اس نے کہا بہت اچھی جگہ آ گئے تم، کیونکہ جب میں یہاں نہیں آیا تھا میں بھی اپنے کو وزیر اعظم بولتا تھا. تم صحیح جگہ آ گئے، تمہارا بھی علاج ہو جائے گا. تو اب وہ گئے آگے، تو ایک پاگل کو دیکھا کہ آسمان پر خلاؤں میں دیکھ رہا ہے، ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے، اور اپنی معشوقہ کا نام لے لے کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا ہے. تو پوچھا کہ پاگل خان کے انچار سے، یہ کون ہے، کیا ہوا ہے اس کو؟ کہا کہ اس کو جو ہے ایک لڑکی تھی، اس کے عشق میں یہ پاگل ہو گیا، کیونکہ اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس کے عشق میں پاگل ہو گیا. اس نے کہا اچھا، آگے بڑھے. تو ایک پاگل کو دیکھا کہ دیوار سے ٹکرے مار رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھاتا ہے، عجیب آوازیں نکالے، ہو ہا ہو ہا ہو. تو اس نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کیا یہ وہ شخص ہے جس سے اس لڑکی کی شادی ہوئی تھی؟ تو دونوں کا یہ حال ہے. میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں، کوئی مرا فراق سے، کوئی وصال سے، یعنی جس کو نہ ملی وہ بھی مر گیا، پاگل ہوا، اور جس کو مل گئی وہ بھی پاگل ہوا. کوئی مرا فراق سے، کوئی وصال سے. آ محفل میں اس کی میر کوئی شادمانہ تھا، کوئی خوش نہیں ہے. جس نے پایا وہ بھی پاگل، جس نے نہ پایا وہ بھی پاگل. ایک مولا کا عاشق ہے، آ جو نہ صرف یہ کہ پاگل پنے سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کے پاس پاگل بیٹھ کر اپنے دل میں چین اور سکون حاصل کرتے ہیں، اور ان کے دماغ بھی درست ہو جاتے ہیں. کیا فرق ہے؟ ایک لیلا کا عاشق ہے، ایک مولا کا عاشق ہے. لیلا کے عاشق پاگل ہیں، پاگل بن رہے ہیں. مولا کے عاشق ایسے عقل مند ہے کہ ان کے پاس پاگل بیٹھ کر وہ بھی اپنی عقلوں کے اندر سلامتی پاتے ہیں. میرے پیارے دوستو، نظر سوئے مرقت، نظر سوئے دنیا، قدم سوئے مرقت، کہاں جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے؟ ہماری زندگی کا چراغ گل ہونے والا ہے ایسا عالم، اور مرنے کے بعد ایک منزل قبر کی ہے، پھر قیامت کے دن جب حساب کتاب لگے گا. آ وہاں اللہ تعالی نے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن کوئی چیز نفع نہ دے گی، نہ مال نہ اولاد. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو بھلا چنگا دل، صحت مند دل، قلب سلیم لے کر آئے گا. عرض کیا تھا کہ قلب سلیم کی پانچ علامات میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، پانچ علامات ہیں. پہلی علامت جس کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قلب سلیم کی پہلی علامت یہ ہے کہ الذی ينفق ماله فی سبیل البر، جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو. کیونکہ مال وہ ہے، مال وہی ہے جو کام آ جائے. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم جو دین کے کاموں پر پیسہ لگاتے ہیں، اس میں دین کے کام کرنے والوں کا کمیشن نہیں ہوتا، اور آخرت میں وہ مال اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے جہاں ہمیں نفع یقینی ہے. دنیا کی تو تجارت ایسی ہے کہ اس میں نقصان کا احتمال موجود ہے، لہذا ایسی تجارت جس میں نقصان کا احتمال نہ ہو اس کو منع کیا. اس لیے یہ بھی منع کیا، سمجھایا. ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے اگر آپ 1,00,000 روپے ہماری تجارت میں لگا دیں تو ہر مہینے آپ کو 3,000-4,000 روپے کا لفافہ ملتا رہے گا آپ کو گھر بیٹھے. اب آدمی کہتا ہے یار یہ تو بڑے مزے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ دے دیا اس کو. اب ہر مہینے لفافہ ملنا شروع 3,000-4,000. اب اس کے بعد جب 2-3 مہینے ملا اس نے کہا یہ تو بڑا ایماندار آدمی ہے. اب اپنے دوست کو بتایا کہ بھائی ہم تو بیٹھ کر کھا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا ایک صوفی صاحب ہیں اتنی بڑی داڑھی ہے اتنی بڑی سر پر ماتھے کا بھی ماتھے پر سجدے کا نشان ہے بڑے اللہ والے ہیں. اللہ والے اس لیے ہیں نا کہ لفافہ دے رہے ہیں. اللہ والے کی نشانی یہ تھوڑی ہے لفافہ دینے والا. اب اس کے بعد اس نے کہا اچھا کہا یار میرے پاس بھی 2,00,000 روپے کہاں دے دو بھائی. اس نے کہا کہ میرے دوست نے کہا بھائی اچھا وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں بھائی ہمارے پاس آپ کے لیے کہا تھا بھائی ہر کسی کے لیے تھوڑی تھا. کہا بھائی میرا خاص دوست ہے مہربانی کریں آپ. کہا اچھا چلو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے لیتا ہوں ورنہ ہمیں نہیں ہے بھائی یہ تو آپ کے لیے تھا صرف. کہا اچھا اور وہ بھی شکریہ ادا کر رہے کہہ رہے یار تمہاری وجہ سے اس نے لے لیا ورنہ تو یہ تیار نہیں تھا. اب جناب کو بھی 6,000-7,000 روپے 8,000 روپے لفافہ ملنے لگا. اب تو تعریفوں پہ تعریفیں کتنے اللہ والے ہیں یہ تو لفافہ مل رہا ہے. اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بیوی کا زیور ہے. بیوی کو کہا بھائی دیکھ ہر سال زکات دینی پڑتی ہے مشکل لگتا ہے چل یہ بھی اللہ کے یہ بھی دے دیں اسی کو. پتا چلا 10,00,000 روپے کا زیور بیچا کہ ہر مہینے ملتا رہے گا. بیوی نے کہا بھی ہاں بھائی مزے آئیں گے ہر مہینے لفافہ ملے گا. اب وہ بیچ کر وہ بھی پیسہ لگا دے دیا. اب 2-4 مہینے اس کا بھی ملنا شروع ہوا بڑے مزے. اب تو پورے محلے میں بات پھیلا دی. نتیجہ کیا ہوا کہ دوستوں میں یاروں میں ارے صاحب بڑا زبردست بزنس. اور عجیب بات یہ تھی کبھی کوئی آدمی اس کی تجارت پوچھتا نہیں ہے بتا بھی دے تو جاتا نہیں ہے کہ جی فلاں کام کرتا ہوں. بعض لوگ ایسا کرتے بھی دکان وکان ہوتی ہے لیکن کبھی جاتے نہیں پوچھے بھائی کھاتا دکھاؤ. جب پیسہ دیا تو حق حاصل ہے اس کو کھاتا دکھانے کا لیکن یہ بول نہیں سکتا. اور اس میں سب سے بڑی جو حماقت ہوتی ہے وہ یہ وہ کہتے ہیں رازداری رکھنا کسی کو بتانا نہیں. لہذا کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے کوئی لکھا نہیں جاتا کوئی لکھت پڑھت نہیں. شریعت کا مسئلہ یہ کہ جب لین دین کرو تو لکھو اس پر 2 گواہ مقرر کرو کسی کے سامنے. کہتے ہیں بھائی یہ تو رازدار اور اس کو رکھتے ہیں رازداری کا معاملہ کیونکہ رازداری نہ رکھیں گے سارا پول کھل جائے گا. اس کے بعد پھر جناب کو جب زیادہ مشہوری ہوئی ادھر ادھر سے خوب کیسا اکٹھا ہوا 50-60,00,000 روپیہ. بس ایک دن جناب نے فلائٹ پکڑی اور سیدھا دبئی. اس کے بعد لفافے بند ہائے لٹ گئے. وہ اللہ اب کہتے وہ شیطان تھا. سارے داڑھی والے ایسے ہی ہوتے ہیں. کیوں بھائی کیوں اعتماد کیا تم نے؟ شریعت نے کب کہا کہ تم داڑھی رکھ کر معاملہ کرو؟ یہ کس نے کہا؟ مسجد میں لوگ تو اللہ آپ دیکھیے جتنے دھوکہ دیں گے وہ سب دین کے نام پر دھوکہ دیں گے. دھوکہ دینے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. اور پیچھے قاری عبد الباسط ادھر بٹھا بڑے میاں کو ادھر بٹھا دو بند رستہ کھل گیا. صبح بند تھا رستہ اب کھل گیا. لہذا دھوکہ دینے والے تو کرتے ہی یہی ہیں. وہ تو نام ہی دین کا لگاتے ہیں مذہب کے داڑھی پگڑی ہاتھ میں تسبیح وہ تو پکڑتے ہی دھوکہ دینے کے لیے جناب. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کوئی واقعہ ہوا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ طالب علم چور ہوتے ہیں. فرمایا نہیں جھوٹ بولتے ہو. طالب علم چور ہو ہی نہیں سکتا. چور طالب علم بن جاتے ہیں. لہذا داڑھی دینے والا واللہ دھوکہ نہیں دے سکتا کیوں جو اللہ کے لیے اتنا بڑا کام کر رہے. ہاں دھوکہ دینے والے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں شکل بنانے کے لیے. غلطی ہماری ہوتی ہے. غلطی وہ ہماری ہے کہ جب شریعت کا مسئلہ ہے آپ کو اس کی داڑھی پر تو اعتماد آیا بہت اچھا کیا داڑھی پر اعتماد لیکن جب شریعت کا مسئلہ ہے، جس نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، جس اللہ کی طرف سے داڑھی کا حکم ہے، اس کا بھی حکم یہ ہے کہ جب کسی سے تم معاملہ کرو لکھو اور دو گواہ مقرر کرو، لکھو اور دو گواہ مقرر کرو کسی کے سامنے۔ یہ کیا رازداری میں معاملات ہوتے ہیں؟ اصل میں معاملہ کیا ہے کہ اس کو پتا چلے گا۔ وہ دھوکہ دینے والا اس لیے نہیں بھائی کہتا، سیغہ راز میں رکھنا بھائی آپ کے لیے، ورنہ سب کو پتا چل جائے گا میں کیسے کروں گا، وہ اس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ اور جس کو پیسہ لینا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری آمدنی کیوں کسی کو پتا چلے۔ اس لیے مثل مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے کہ شوہر اپنی تنخواہ، مرد اپنی تنخواہ اور عورت اپنی عمر کبھی صحیح نہیں بتاتی۔ یہ مثل مشہور ہے کہ مرد اپنی تنخواہ آمدنی اور عورت اپنی عمر کبھی صحیح نہیں بتاتی، لہذا وہ ہر آدمی چھپانا چاہتا ہے اس کو کہ میں کیوں بتاؤں کہ میرا پیسہ وہ ہے، مجھے کتنی آمدنی ہو رہی ہے۔ لہذا اس لالچ کی وجہ سے در حقیقت اپنی ان اندر تھی، کیا لالچ تھا کہ جی پیسہ ملے گا، اس لالچ کی وجہ سے اس نے شریعت کے مسئلے کو پیچھے رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا، اب پریشان ہوئے، اب مولویوں کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، بے وقوف ہیں یہ لوگ اپنی حماقتوں سے۔ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، ہر پگڑی پہننے والا مولوی نہیں ہوتا، ہر ہاتھ میں تسبیح لینے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اخلاص سے مدرسے میں یا تبلیغی جماعت میں آیا ہو یا اللہ والوں کے پاس آیا ہو ہر تسبیح لینے والا۔ اس لیے ہمارے لیے جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں، پھر دیکھیں۔ لہذا قلب سلیم کی پہلی علامت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ، خیر میں مال خرچ کرنے والا، فی سبیل البر، خیر میں مال خرچنے میں حریص ہو، نمبر ایک علامت۔ دوسری علامت کیا ہے کہ الذی یرشد بنی الی الحق، اپنی اولاد کی تربیت کرے اور ان کو حق بات بتائے۔ اب فجر کی نماز کا مسئلہ عرض کر چکا ہوں کہ فجر کی نماز اولاد کو ہم نہیں اٹھاتے کہ جناب رات کو دیر سے سویا ہے اور رات کو کیا کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں، بھائی کیوں جلدی نہیں سلاتے ہم ان کو؟ جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا، جو جلدی سوئے گا وہ جلدی اٹھے گا۔ ہونا تو یہ تھا، ہوتا یہ تو بندگی کا تو مقام یہ ہوتا کہ رات جلدی سوئے، صبح تہجد میں اٹھے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنے دکھڑے روئے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت میں دو آنسو گرائے ہم لوگ، بندگی کا تو یہ تقاضا تھا، اللہ سے محبت اور تعلق کا تو یہ تقاضا تھا۔ لیکن کم سے کم فجر کی نماز تو جماعت سے پڑھیں ہم لوگ، بچے میں تو آئیں کی نہ صحیح، دائرہ بندگی میں تو آئیں۔ ابھی تو ہمارا دائرہ بندگی میں ہی دخول نہیں ہے، ان نہیں ہے، اس کا اہتمام اپنی اولاد۔ اچھا وہی بچہ جس کو فجر میں اٹھائیں، ادھر بیٹھو نا، ادھر، اس بچے کو فجر میں اٹھاتے ہوئے، ارے بچہ ہے سونے دے تھوڑی دیر اور، کیونکہ بچہ مشکل سے اٹھتا ہے، واقعی تکلیف کی بات ہے، باپ کے دل پر بھی گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخرت کو سوچنا چاہیے۔ اور وہ کیسے، اب وہی بچہ اسکول کا وقت ہو گیا، وین آنے والی ہے، اٹھ نہیں رہا، اب تھپڑ مار مار کے اٹھاتے، کیا عالم ہے، پتا یہ چلا کہ کیونکہ چند روپے دے کر وہاں پر ہماری نظر میں وہ قیمت ہے، آخرت کی ہماری نظر میں قیمت نہیں ہے، اس نے اپنی اولاد کو اسکول کے بھیجنے کے لیے تو تھپڑ مار مار کے اٹھاتے ہیں، لیکن افسوس ہے فجر کی نماز میں ہم نہیں اٹھاتے۔ اور عرض کیا تھا کہ اولاد کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ اس کے لیے جو ماں کا انتخاب ہو وہ نیک پاک دامن ہو۔ ماؤں کے انتخاب کے لیے اسکول کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں کہ وہاں جا کر ہم تلاش کریں یا انٹرنیٹ پر سرفنگ کر کے اپنا وقت صرف کریں فضول کاموں میں، یعنی خرچ کریں۔ اولاد کا پہلا حق ہماری اولاد کا ہم پر پہلا حق کیا ہے؟ اس کے لیے ماں کا انتخاب، عفیفہ، پاک دامن، نیک، یہ پہلا حق ہے اولاد کا. پھر دوسرا حق یہ کہ اس کا اچھا سا نام رکھے، اچھے سے نام کی، یعنی ایسا نام کہ پورے کوئی نہ جانتا ہو، عجیب عجیب نام لے آتے ہیں پتہ نہیں. صاحب نے اپنے بیٹے کا ایسا نام رکھا اس مجلس میں ہی ہے کہ خود ان کو لینا نہیں آتا تھا، ان کو لینا نام نہیں آتا، اب آپ بتائیے باپ کو لینا نہیں آ رہا، اور باپ بہت انٹلیکچوئل بنے ہوئے اور باپ کو خود نام لینا نہیں آتا. میں نے پوچھا کیا نام ہے، تو جناب انہوں نے نام ہی ٹھیک نہیں لیا. اب باپ کو لینا نہیں آتا تو دوسروں کو بیوی لے گی کیا؟ میں ایک زمانے میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا تو اس بچے کا نام تھا شاہ جہان. تو اس سے پوچھا بھائی، اور اس کے ماں باپ اس کو پکارتے تھے سیجان. اب آپ بتاؤ، میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ نے اتنا مشکل نام کیوں رکھا جو تنہیں لینا ہی نہیں آتا؟ کیا شوق ہے. میں ایک زمانے میں کنسلٹنسی کرتا تھا جب، تو میرے پاس ایک شخص کام کرتا تھا، اسسٹنٹ تھا، اس کا نام تھا نواب فتو فقیر. ماں باپ کا شوق دیکھو، اپنی اولاد کو نواب دیکھنا چاہتے ہو، اس نے نواب رکھ دیا، نام رکھ دیا نواب. اور آج کل کراچی والوں کا یہی حال ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ پینے کو پانی نہیں اور نام سمندر خان، نام رکھا نواب اور فتو فقیر. میں اس سے کہتا تھا یہی، میں نے کہا یار تیرے ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے نواب، لیکن تو نو آب ہے، نواب نہیں ہے، نو آب ہے. دادا نام کے اندر، انبیاء علیہ السلام یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کے مینار ہے بھائی، یہ لوگ ان کے نام رکھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے نام رکھے، کے ناموں کو دیکھیں، ہماری نظر میں ہونا چاہیے. ایسی بچے، ایسی بچیوں کے نام، ایسے لڑکے اور ایسی لڑکیوں کے نام، ان کے اندر صحابیات کے نام کو دیکھیں، اتنے پیارے خوبصورت نام ہیں، اتنے اچھے اچھے نام ہیں، ان اس چیز کا اہتمام کریں. سامنے بیٹھو نا، بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ. اولاد کا حق ہے، اور حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کو بات بتائے، بیٹا یہ کام سے تمہیں ثواب ملے گا، اس کام سے تمہیں عذاب ملے گا، اس کام کو کرو گے آپ کو نیکی ملے گی، اس کام کو کرو گے آپ کو گناہ ملے گا. پانی ایسے پیو، کھانا ایسے کھاؤ، ایسے چلو، جوتی ایسے پہنو، کرتا شلوار پہننا ہو ایسے پہنو، جوتا اتارنا ہو ایسے اتارو، یہ سکھانے کی بات ہے. اس کا نام ہے تربیت. لیکن بات یہ کہ ہمیں خود جوتا اتارنا نہیں آتا، ہمیں جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں ہے، اس لیے اپنے ضرورت ہے کہ اپنے کو کسی اللہ والے کے حوالے کریں، تربیت سیکھیں کہ جب جوتا پہننا ہے سیدھے پاؤں میں پہلے جوتا پہنے، اور جب جوتا اتاریں الٹے پاؤں سے پہلے جوتا اتاریں. یہی شلوار کا طریقہ ہے، یہی قمیض کا طریقہ ہے، کہ پہنتے وقت سیدھے پاؤں اور سیدھے ہاتھ میں، اور جب اتاریں تو الٹے ہاتھ الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں، یہ سنت طریقہ ہے. کھانا کھائے سیدھے ہاتھ سے، پانی پیے بیٹھ کر تین سانس میں. اب ابا تین سانس میں نہیں پیے گا تو اس کا بچہ پیے گا کیوں جناب؟ اب وہ باپ کو دیکھتا ہے یہ کیسے پانی پیتا ہے. اب آپ دیکھیے گھر میں ہمارے گھر والے، دادیاں، نانیاں وغیرہ، خالائیں، پھپھیاں نمازیں پڑھتی ہیں، تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو جانماز بچھا کر ان کی نقل کرتے رہتے ہیں، جو دیکھتے ہیں وہ بچے وہ کرتے ہیں. اب دادیاں نانیاں تسبیح پڑھ رہی ہیں، ماں کو باپ کو دیکھا تسبیح پڑھ رہے ہیں، بچے نے بھی تسبیح کھینچ لی، کیسے نقل، کتنا اچھا لگتا ہے، ماشاءاللہ یہ منظر کیسا پیارا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو جیسا دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں جیسا دیکھ رہے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں. اب انہوں نے دیکھا ماں باپ تو ہر وقت سلمان خان کی باتیں کر رہے ہیں، انڈین فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بچہ بھی یہی باتیں کرے گا. ابا انڈین، ابا سلمان خان کی نئی فلم کب آئے گی؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ نئی فلم کی باتیں ہو رہی ہے، وہ بھی فلموں کی باتیں کرے گا. دادا گھر کا جو ماحول ہوگا اس کا اثر ہوگا بچے کے اوپر. دیکھو ذرا ہوشیار رہو، کیا سوئے نہیں تھے کیا؟ کچھ نسوار دلا دوں؟ اختیار ذرا سامنے بیٹھ کر خصوصاً, اور اگر نیند کا آپ کو اپنی نیند پر اختیار نہیں ہے تو پھر سائڈ پہ چلے جاؤ, لیکن ہمارے مضمون میں خلل نہیں ڈالنا, ہوشیار بیٹھنا بالکل. پہلی وارننگ ہے, اور دوسری وارننگ سے آپ کو نسوار کھلایا جائے گا, مضمون میں خلل آتا ہے. اس لیے سامنے والے کو کوئی الٹی حرکت بھی نہیں کرنی چاہیے, اس کو ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ویسے بیان سننے کا ادب بھی یہی ہے کہ ادھر کوئی وہ بیان کرے وہ ادھر دیکھ رہا ہے, اور اس طرح مونچھے کوئی داڑھی سے کھیل رہا ہے, کوئی بٹن ایسے کھیل کھال, ایسی کوئی فضول حرکت نہیں کرنی چاہیے. بس متوجہ, آنکھوں سے بھی متوجہ رہے. میں کشو یہ تو میں کشی, آہ رندی ہے میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں اور آنکھوں کی تم نے پی نہیں. متوجہ رہے, گھر کا جیسا ماحول ہوگا اس ماحول کا اثر پڑے گا. یہ ہوتا ہے, ماں باپ کو جیسا دیکھے گا بچہ وہی کرے گا. اب ماں باپ کو دین کے کام, دین کی فکر, سنت, اس کو دیکھے گا وہ وہی کرے گا. اب وہ دیکھے گا ہر وقت, بچہ دیکھے گا ہر وقت ماں باپ موبائل پر, کمپیوٹر پر, انٹرنیٹ پر, ٹی وی میں مشغول, بچہ بھی وہی کرے گا. اس لیے قلب سلیم کی دوسری علامت یہ ہے, صحت مند دل کی, کہ میرے پیارے دوستو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں. اپنی اولاد کو صرف مال کما کر دے دینا کافی نہیں ہے, یا اچھے اسکول میں داخلہ کر دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ان کو حق اور بری بات, اچھی بات اور بری بات سمجھائے اور بتائے کہ یہ نیک کام ہے, یہ برا کام ہے. اب دیکھیں نا, ایک داڑھی کا مسئلہ ہے. آپ عجیب بات دیکھیں, داڑھی کے بارے میں اتنا بڑا مسئلہ کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے, ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے, اور داڑھی ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا, یہ داڑھی کا منڈانا, یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اب اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, کتنی عجیب بات. ماحول کا اثر ہے داڑھی کو. اب زیادہ کو بعض لوگ یہ سمجھتے کہ داڑھی اگر رکھی تو رکھ لی, اب کاٹ نہیں سکتے, اور نہ رکھی تو کوئی بات نہیں, جب تک کاٹتے رہو. ایسے بھی ہیں, ایسا بھی سمجھتے, ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ بھی درست نہیں ہے. داڑھی ہر حال میں, چاہے شروع ہو چاہے آخر ہو, ہر حال میں ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے. اور جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت ہوگی, ایک ایک سنت کو دیکھے گا, اس محبت کا اثر ہوگا, کیونکہ ہر وقت گھر میں سنت کا مذاکرہ ہوگا. کہ جی یہ سنت کام ہے بیٹا, ایسے کرو, ایسے نہ کرو. روک ٹوک, روک ٹوک سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں یاد رکھنا, لہذا جو شاگرد, جو مرید روک ٹوک سے گھبرائے, اس کا مطلب یہ مخلص نہیں ہے. انسان جو سیکھتا ہے وہ روک ٹوک سے ہی سیکھتا ہے نا. سگنل لگا ہوتا ہے, اسپیڈ بریکر ہوتا ہے, تو اسپیڈ بریکر سے کیا ہوتا ہے, انسان محتاط ہو جاتا ہے, ورنہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کے پھر اس کو بریک کا خیال ہی بھول جاتا ہے. انسان کو جب اسپیڈ بریکر آتا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ذرا دیکھ کر چلانی ہے گاڑی. یہ فائدہ ہے. لہذا انسان جب روک ٹوک ہو, پوچھ گچھ ہو, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, ایسے کیوں کیا, یہ سے فائدہ ہوتا ہے, نفے کی چیز ہے. بڑوں کی روک ٹوک فائدہ دیتی ہے, اور جو ماں باپ روک ٹوک نہیں کریں گے, نتیجہ یہ, اب بیٹی ہے سر پر دوپٹہ نہ ہو اس کے, یہ کیسی عجیب بات ہے, اور باپ روکے ہی نہیں, ٹوکے ہی نہیں. اب وہ اپنی شلوار, اب آج کل مرض ہے مردوں کے لیے شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے. یہ مردوں کے لیے کیا حکم ہے, اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے, اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھے, ان کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. اب روک ٹوک نہیں ہے, اب جیسے چاہو شلوار بنا لے, شلوار اوپر لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی ملا کٹ شلوار سلوائیے. روک ٹوک نہ ہونے کا نقصان ہوتا ہے, اس لیے پوچھے, روکے, یہ کیا پہنا ہے, لباس کیسا پہنا ہے, اس کے فائدے ہوتے روک ٹوک. اس لیے مرید کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ بلش میں شک ادا کرے, جو شیخ روک ٹوک کرتا ہو یہ بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب وہ اصلاح کے اندر مخلص ہے، تربیت کے اندر مخلص ہے، کہنے سننے سے فائدہ ہوتا ہے. تو قلب سلیم کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرے. تیسری علامت کیا ہے؟ الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، اس کا دل باطل عقیدوں سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق اور مالک ہیں، ہمارے پیدا فرمانے والے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کیا. اچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ خود ہو اللہ، اللہ ہو، کیا انداز ہے، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی محبوب معبود نہیں ہے، وہ ایسا محبوب ہے کہ اس جیسا کوئی محبوب نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے جتنے محبوب ہیں ان کا حسن، ان کی محبت عارضی ہے، ان کا حسن عارضی ہے، ان کا کمال عارضی، ان کا جمال عارضی، اور ایک اللہ ہے، اس کے حسن کو زوال نہیں ہے، لا زوال ہے، بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، ایسا ان کا حسن ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی تو کیا شان ہے، اللہ کے نام کی بھی مثل نہیں ہے، اللہ کے نام کی بھی مثل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام، آج تک جتنے لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا، اللہ نے اپنے نام کی بھی حفاظت کی، کسی نے نہیں رکھا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں. اور باطل خداؤں نے کبھی یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے زمین آسمان کو بنایا، کیونکہ جانتے کہ یہ تو ہمارا باپ بھی نہیں کر سکتا. نمرود کے لیے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی فرمایا کہ جاؤ اس منحوس کو کہو، مردود کو کہو، کہ میرا جو خدا ہے، یعنی حقیقی مولا جو ہے، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، اس سے کہو تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. آ فبوہت الذی کفر، کافر عاجز ہو گیا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے سورج پر، سورج اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی نے اس پر اپنا اختیار رکھا. اس لیے ہم لوگ یورپ کنٹری سے مرعوب ہوتے ہیں، امریکہ اور یورپ سے. اگر آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو یہ مغرب کی طرف ہے، اور مغرب غروب ہونے کی جگہ ہے، اور ہم لوگوں کو اہل مشرق کہا جاتا ہے اور ان کو اہل مغرب بولتے ہیں، ہے نا جناب؟ تو پتہ چلا کہ اہل مشرق طلوع ہونے کے لیے ہوتے ہیں اور وہ غروب ہونے کے لیے، لہذا ان کا جو عروج ہے وہ عن قریب ان کے عروج کا جو سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہے، عن قریب غروب ہو جائے گا، کیونکہ ہے ہی مغرب نام اس کا، غروب ہونے کی جگہ، اور یہ مشرق ہے. لہذا مایوس نہ ہو، حالات کیسے بھی ہوں، ضرورت ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. ان کا سورج ابھی ڈوبنے والا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناک کا خناس نکال دیا. نمرود کو ایسا کیسا دعویٰ کیا، ایسا اس کو عذاب دیا، ایک مچھر اس کے دماغ میں گھسیڑ دیا، ایک مچھر گھسیڑ دیا، اور وہ مچھر اتنا کمپیوٹرائز مچھر تھا کہ جب تک اس نمرود کی کھوپڑی پر جوتے مارے جاتے تھے، وہ کہتا تھا جوتے مارو، کیونکہ عجیب معاملہ تھا، اس خدا کا کیسا علاج کیا کہ جب تک اس کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے تھے نا، وہ مچھر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سگریٹ پیتا رہتا تھا، ہلاتا رہتا تھا اندر بیٹھ کر، کہتا چلو میں جب تک ذرا کرکٹ میچ دیکھ لوں اس کے جوتے پڑ لیں. کیا علاج کیا، اور جیسے ہی اب وہ مچھر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اب نمرود نے کہا چلو بھائی جوتے مارنا چھوڑو، وہ مچھر پھر اندر سے کاٹنا شروع کر دیتا تھا. اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے ساتھ یہ کیا اللہ نے، بڑی بڑی طاقتیں جن کی، چاہے روس ہی دیکھیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ نے. یہی حال اس مردود کا بھی انشاءاللہ ہوگا. بھوک تو اتنا ہے کہ اکیلا نہیں آتا، سارے اکٹھے کر کے لاتا ہے، کیونکہ بہادری اس کا تھوڑی ہے. اب ایک آدمی سب کو چلو آؤ چلو ماریں گے اس کو، وہ کیا بہادر ہے، بہادر ہوئے کسی کی پرواہ نہ کرے. حضرت معاشہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، میرے دادا پیر ہیں، ہندوؤں کا ایک جگہ 10,000 کا مجمع تھا، اور ہندو ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں، اس کا نام ہے سیتا رام کا ڈرامہ، اور وہ ڈرامہ کیا ہے، در حقیقت رام ہندوؤں کا دیوتا ہے اور سیتا ان کی دیوی ہے، تو بتائیے اس دیوی کو شیطان اٹھا کر لے گیا، کیا کرنے لے گیا ہوگا، پوجنے کے لیے تو نہیں، ظاہر بات ہے شیطان اٹھا کر لے گیا اور دیوتا کچھ نہیں کر سکا، وہ بے بس ہے کچھ نہیں کر سکا، بتاؤ ایسے لچر خدا کو خدا بنایا ہوا ہے، جس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا اور وہ خدا صاحب بیٹھے ہوئے، ہنومان چھڑا کر لایا وہ بندر، میرے مرشد فرماتے کہ پہاڑوں میں اصلی سلاجید کھاتا ہے نا، وہاں چاٹتا رہتا ہے، اس لیے اس طاقت چاہیے ہوتی ہے، پتا چلا، تو ہندو ڈرامہ کھیلتے ہیں کہ ایک رام بنتا ہے ایک سیتا، پھر اس کو راکشس شیطان اٹھا کر لے گیا، پھر اس کو ہنومان چھڑا کے لاتا ہے، پھر وہ راکشس کو آگ لگاتے ہیں، یہ ہندوؤں کا ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ان کا بڑا پوتر تہوار کہلاتا ہے وہ مقدس، تو حضرت پھول پوری کو پتا چلا کہ وہاں پر ہندوؤں نے یہ کیا ہے، تو جس جگہ جلانا ہے وہاں پر قرآن پاک کے کچھ ایک رکو لگا ہوا ہے، اخبار ہے اس میں قرآن پاک کی آیت ہے، رکو ہے، حضرت کو پتا چلا، بس کسی نے بتا دیا، اکیلے تنے تنہا لاٹھی اٹھائے اور چل پڑے، اکیلے اکٹھا نہیں کیا، چلو چلو تم بھی آؤ تم بھی آؤ چلو چلو، نہیں اکیلے چل پڑے، میرے مرشد فرماتے اللہ والوں کے، اللہ والوں کے لیے وہ اپنی ذات سے خود انجمن ہے، گھر صحرا میں ہے پھر بھی چمن ہے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، اکیلے چل پڑے، نعرہ لگایا 10,000 کا مجمع، نعرہ لگایا کہ او خبیصو یہ قرآن پاک اتار کے رکو مجھے اتار کر دے دو، جو چاہے تم اپنی غلاظت کرتے رہو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا یاد رکھنا عبد الغنی 1,000 کو مار کے مرے گا، حضرت نے جب دھاڑ لگائی تو سارا مجمع وہاں سے بھاگا، حضرت کو جانتے تھے، سارا مجمع وہاں سے بھاگا، اور دو چیزیں رہ گئی، ایک تو چپل ایک جھاڑا، جھاڑا سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، اب بتاؤ یہ آدمی سمجھتے ہیں، جھاڑا کہتے ہیں پخانے کو، اسی دھاڑ لگائی 10,000 کا مجمع، سبحان اللہ، اللہ کی کیوں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کی شان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد جب آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجا کہ یہ تیاری کی، مانعین زکات اور جن قبیلوں نے اور نبوت کا دعویٰ، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف آپ نے جہاد کا لشکر تیار کیا روانہ کے لیے، صحابہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ابھی امت پر ایک غم ٹوٹا ہوا ہے، صحابہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم ٹوٹا ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں، تب آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے میرے لیے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تھے صرف وہاں پر، فرمایا کہ ایمان دیکھیے کہ یہ آیت اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے، لہذا مجھے یہ ہے میرے ساتھ دنیا تو نہیں ہے، اللہ ہے میرے ساتھ، لہذا فرمایا کہ میں اکیلا لڑوں گا اگر کوئی نہیں جاتا، کیوں، اللہ کا ساتھ تھا، لہذا وہ بزدل کیا ہوتا ہے جو دوسروں کو بلاتا ہے، تو بھی آ تو بھی آ چلو مل کے چلیں گے، یہ بزدلی ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کو نے اللہ نام نہیں رکھا، آہ میرے مرشد فرماتے ہیں سب نے نام رکھا، نمرود فرعون حامان جو بھی رکھا، لیکن کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا، میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نام کی حفاظت کی، اس میں بھی توحید ہے، تو کیا تعارف کرا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ ایسا محبوب ہے اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ الملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کے اندر بات لکھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، کہ اللہ کا نام اسم اعظم ہے، اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم یہ ہے کہ اسم اعظم پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالی رد نہیں فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم سے پڑھ کر دعا رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. اللہ کا نام اسم اعظم کیسے؟ اب ان کی بات سنیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ الاسم الاعظم هو اللہ، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا نام یہ اسم اعظم ہے. بشرطی ان تقول اللہ، شرط یہ کہ تو اللہ کا نام ایسے لے، وليس في قلبك سوى الله، کہ اس وقت تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، ایسے اللہ کا نام لے. میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اللہ کا جو نام ہے اس میں اللہ تعالی کے نام، چونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے یہ، تو اس نام کی مٹھاس، اس کی لذت بھی کچھ اور ہے، اس نام کی لذت اور مزہ بھی کچھ اور ہے، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور اللہ تعالی کی جتنی صفات ہیں وہ اللہ تعالی کی ساتھ ذات سے جدا نہیں ہے، ملی ہوئی ہیں. لہذا جو اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کی ذات کا بھی مزہ ملتا ہے اور اللہ تعالی کی صفات کا بھی اسے مزہ ملتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ کا نام بھی لو. اس لیے میرے مرشد کا شعر ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. کیونکہ اللہ کا نام ہے نا، اللہ کے نام ایسا ہے کہ جو سکون دینے والا ہے، خالق سکون ہے، اللہ کے نام میں سکون ہے. اور اللہ کے نام خود لینے کا فرمایا قرآن پاک میں، واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیتے رہو. اس لیے اللہ اللہ بھی اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے چین سکون کا ذریعہ ہے. تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں، کمر میں درد تو نہیں ہے نا؟ وہ دیکھو بڑے میاں کیسے، بڈھے بڑے بابا کو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ، صحیح ہے نا؟ دیکھو بڑے میاں کو دیکھو کیسے بیٹھے، ماشاءاللہ، یہ دوسری شادی کے لیے تیار معلوم ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، کیسے چوکس بیٹھے، حالانکہ عمر دیکھو ماشاءاللہ، ان کیسے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، آج کل جوان ہے بس ایسے بیٹھے. یہ دوسری شادی کیا کریں گے، ان کی تو پہلی شادی بھی خطرے میں، ماشاءاللہ. تو میرے دوستو آگے اللہ نے فرمایا ہوا الرحمن الرحیم. اللہ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان کے معنی بھی رحم والا، رحیم کے معنی بھی مہربان والا، مہربان رحم والا. لیکن رحمان اور رحیم میں کی رحمت میں فرق ہے. رحمان کی رحمت عام ہے، مومنین پر بھی کافر پر بھی، یہ فرق ہے کہ رحمان کی جو رحمت ہے اس میں مومن اور کافر عام ہے، سب پر یہ عام ہے، اور رحیم کی جو رحمت ہے یہ مومنین کے لیے خاص ہے. رحمان کی جو رحمت ہے کبھی کبھی ممزوج بالالم بھی ہوتی ہے، یعنی دکھ کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے. اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھنے کے لیے اب جو ہے کسی آدمی کے کوئی دانہ نکل آیا، پھوڑا ہے، اب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر کہتا ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا. اب وہ چیرا لگاتا ہے اور کاٹتا ہے تو ڈاکٹر کو کوئی ظالم بولے گا؟ بولے کہے گا، بلکہ ڈاکٹر کو ظالم نہیں بولتے، کاٹتے ہیں، ڈاکٹر صاحب تکلیف ہو رہی ہے سب، لیکن جب آخر میں اس کو پیسے بھی دیتے ہیں اور پیسے دے کر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، بھائی پیسہ کافی تھا، شکریہ کیوں ادا کیا؟ کہتے نہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبت سے کیا، بڑی رحمت سے ہمارا کام کیا، تو شکریہ بھی ادا کرتے، پیسے الگ دیتے ہیں، فیس الگ اور شکریہ الگ ادا کرتے. تو یہ کیا ہے؟ تکلیف تو ہے لیکن اس تکلیف میں راحت ہے کہ نہیں ہے؟ جو پھوڑا کاٹنے کی تکلیف کو برداشت کیا لیکن آخر اس کا انجام کیا ہے؟ اس میں راحت ہے. بس رحمان کی رحمت یہی ہے میرے دوستوں، کہ کبھی کبھی اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جو تکلیف آتی ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی. دیکھیں نا، انسان پر غم آتا ہے، اس غم کا بہت بڑا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے. ارے جس کو غم نہیں آتا وہ کہے او بھائی، لوگ کہتے ہیں ایسے، او ہم تو کبھی بیماری نہیں ہوتے، او ہمیں تو کبھی کوئی غم ہی نہیں آیا. لہذا اس سے ان کے اندر ایک آپ دیکھیں گے فرق ہوگا، اکڑ ہوتی ہے. اور جو آدمی بیمار ہے اس کے اندر عاجزی ہے، کیا ہے بھائی ہم کیا ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ناچیز فقیر حقیر عبد القدیر ہیں. لہذا غم کا یہ فائدہ ہے کہ عبدیت کا توازن قائم رہتا ہے. کتنے غم بھی بری چیز نہیں ہے، یاد رکھنا، انسان کے اندر عاجزی رہتی ہے، عبدیت رہتی ہے. اگر غم بری چیز ہوتی اللہ تعالیٰ کیوں پیدا فرماتے غم کو؟ پیدا اللہ نے فرمایا، ضرور اس میں خیر ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. غم بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غم کیوں دیتے؟ بتائیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو غم پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ کیوں؟ کوئی فائدہ تو ضرور ہے نا. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی انقض ظہرک، اتنا غم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انقض ظہرک، جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی، اتنا غم. محاورہ ہے نا ہمارا، ارے صاحب غموں نے تو ہماری کمر توڑ دی. یہ محاورہ ہے نا، کسی کی کمر تھوڑی ٹوٹتی ہے، چیک کروا لے، ایکس رے کروا کے. یہ محاورہ ہے، یعنی اتنا غم ہے کہ وہ کمر ٹوٹنا گویا کے. لیکن آگے کیا فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ، اس غم کا انعام یہ ملا کہ ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا. لہذا آپ دیکھ لیجئے، کائنات میں جہاں اذان ہوگی مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی مؤذن ضرور کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، ضرور بولے گا مؤذن. لہذا کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ کہے، مومن کہلائے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو، اپنی توحید کو نبی پر ایمان لانے کے ساتھ مقید کر دیا، مشروط کر دیا. لہذا کوئی لاکھ توحید کا نعرہ مارے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو میرے پیارے دوستو، وہ مومن نہیں کہلائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا. تو دیکھیے، غم ملا، غم کا انعام کیا ملا؟ غم کا انعام یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے نام بلند کر دیا. یہ نہیں فرمایا کہ نام بلند کریں گے، کر دیا. اور اسی کی تفسیر در منصور میرے مرشد فرماتے ہیں، اس میں ایک حدیث قدسی نقل کی صاحب تفسیر نے کہ اذا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ اذا ذکرتو ذکرت معی، کہ اے نبی جب میرا نام آئے گا تو تیرا نام بھی آئے گا، اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ. لہذا کلمہ ہی دیکھیے ہمارا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی ایسا کر دیا کہ اللہ اور محمد ساتھ ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد، اللہ اور محمد ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ واہ. لیکن نبی کو بھی اللہ نے غم دیا. اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ غم دیتے؟ یہ اللہ کا انتظام ہے، وہ اس میں کیا حکمت ہے وہ جانتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ان غموں پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی ہے، غمی ہے. دیکھیں نا، انسان جب غریبی آتی ہے نا تو اس کو غریبوں کا احساس پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک لطیفہ سنایا کہ ایک بچہ تھا بہت امیر، ساری زندگی اس نے غریبی دیکھی نہیں، اس کو کہا غریب خاندان پہ مضمون لکھو. تو اس نے کہا ایک میاں بیوی بہت غریب تھے، ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا 500 گز کا مکان تھا. ان اتنے غریب تھے کہ ان کا نوکر بھی غریب تھا، ان کا ڈرائیور بھی غریب تھا. وہ بس روزانہ اتنے غریب کی کھانے میں صرف گوشت ہی کھاتے تھے. اب وہ بیچارے جس نے غریبی نہ دیکھی وہ کیا کہے گا؟ جب انسان غریبی دیکھتا ہے، غم دیکھتا ہے، تو اس کو دوسروں کا غم ہوتا ہے. جب جس غم سے خود گزرتا ہے نا، اس کو بھی دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دین کے خادموں کو، تجربہ یہی ہے، دین کے خادموں کو ان کی جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس جوانی کے زمانے میں ذرا کھینچ کے رکھتے ہیں، ٹی وی بھی دکھاتے ہیں، کڑکی بھی دکھاتے ہیں، ان کی جیبیں بھی خالی کر دیتے ہیں، چاہے 15 جیبیں کیوں نہ بنی ہوئی ہوں، سب خالی کر دیتے ہیں کہ چل دیکھ. پھر کیا، اس سے ان کی تربیت مقصود ہوتی. اس لیے دین کے خادم اکثر آپ دیکھیں، ان کی جو ابتدائی زمانہ ہوگا وہ سب غریبی کا زمانہ ہوگا. کیوں؟ تاکہ ان کی عبدیت کا توازن بنانا ہوتا ہے، بنیاد کھڑی کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کو جوانی کا زمانہ بہت سختی سے گزرا، فاقے پہ فاقے ہوتے تھے. اور اس زمانے کا فاقہ یہ تھا کہ کھانا ہی نہیں ملتا تھا، اور اس زمانے کا فاقہ ہے کہ گوشت نہ ملے. یہ فرق ہے فاقے کا. ہمارا اس کو بھی فاقہ سمجھتے ہیں نا، گوشت نہیں مل رہا، یہ فاقہ ہے. اس زمانے کا فاقہ واقعی فاقہ ہوتا تھا کہ کھانا نہیں ملتا تھا. حضرت کی جوانی کا زمانہ، تو ایسے ہی حالات تھے، بڑھاپا آیا، اللہ تعالیٰ نے وسعت فرما دی. تو فرمایا کرتے تھے جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب چنے ہیں تو دانت نہیں ہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان لہٰذا بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کو روک لیتے، پتہ ہے اس کو یہ نعمت مل جائے گی بدماشی میں لگ جائے گا، ایسا بھی ہوتا ہے نا. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے میرے دوستوں. تو رحمان اور رحیم ہو گیا نا، آگے فرمایا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک، واہ صاحب ملک ہے، حقیقی ملک، حقیقی بادشاہت اللہ کی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کسی کو اتارتے ہیں، کسی کو بٹھاتے ہیں، کسی کو چڑھاتے ہیں، یہ ان کا انتظام ہے. اور حکمرانوں کے آنے میں ہمارے اعمال کا دخل ہے. اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تم پر عمال حکمران بٹھائے جائیں گے. لہذا حکمرانوں کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو کہنے کا کیا فائدہ، ہم اپنے کو ہی دیکھ لیں کیسے. لہذا جب ہم جیسے ہوں گے ویسے حکمران ملیں گے. ارے اعمال، تو ملک اللہ کا ہے، صاحب ملک اللہ ہے، اور ایک اللہ کا نام ہے ملیک، ایک نام ہے ملک، ایک ہے ملیک. اور قاعدہ یہ ہے کہ ان کثرت المبانی تدل على کثرت المعانی، جب مبنی یعنی ایک حرف کا اضافہ ہوا، حرف وسیع ہوا، معنی بھی اس میں وسعت ہو گئی. تو الملک کے معنی صاحب ملک، اور ملک کے معنی صاحب مملکت عظیمہ. لہذا اللہ ملک بھی ہے، ملیک بھی ہے، سارا دنیا اللہ کی ہے، وہ اس ملک کا بادشاہ ہے، حقیقی شاہ وہی ہے، شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے ہیں. آگے القدوس، قدوس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ماضی عیب سے پاک ہو، سبحان اللہ، جس کا ماضی عیب سے پاک ہو، القدوس. اس کے بعد ہے السلام، سلام کے معنی ہے کہ جس کا مستقبل بھی عیب سے پاک رہے، اور جو خود سلامت رہے اور اپنے اولیاء کو بھی سلامت رکھے، خود بھی سلامت اور اپنے دوستوں کو بھی سلامت، سلامتی دینے والا. اس لیے اپنے مریضوں کو پر یہ دم بھی کر دے اگر، یا سلامو 142 دفعہ، اول آخر تین تین دفعہ درود شریف پڑھ کے پانی پر دم کرے، مریضوں کو پلائے یا سلامو پڑھ کر، تو یہ مرض کے شفا کے لیے بہت مفید ہے. یا سلامو 142 مرتبہ، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لے تین تین دفعہ، اور پانی پہ دم کرے روزانہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے نام پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائیں گے. اللہ کے نام میں اثر ہے. یا سلامو، السلام، مؤمن، مؤمن والے، امن دینے والا. اس لیے مؤمن وہی ہے جس سے دوسرے امن اور سلامتی میں رہے، مؤمن کی شان یہ ہے. ایک اللہ کی طرف نسبت ہے، ایک بندے کی طرف نسبت ہے. لہذا بندے کی طرف نسبت یہ کہ اس سے دوسرے امن میں رہے. المہیمن، نگہبانی فرمانے والا، کیسا نگہبان ہے، ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ ہماری نگرانی فرماتے ہیں، کیسا ہمارے لیے انتظام ہے، ہمیں کیا پتا، ہم تو صرف کمانے میں لگتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا کہ نہیں گندم بھی تم خود ہی پیدا کرو، روٹی بھی چاول بھی سب، تو کیا حال ہوتا، بس تم تھوڑا کرو، ہم تمہارے لیے سب چیزیں تمہارے پاس پہنچا دیں گے، کیا انتظام ہے. ورنہ اگر سب کچھ خود کرنا پڑتا. اور پھر رزق کا انتظام کیسا کیا کہ ایک بچہ جب آتا ہے تو بچہ، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رزق ایک ساتھ نہیں دیتے. جیسے کوئی بچہ پیدا ہوا، اب پتا چلا، اب ادھر بچے کو سنبھالنے پیچھے سے آوازیں بچنا شروع ہوئی ہسپتال کے بعد، ہارن کی آوازیں آ رہی ہیں، باہر نکلے بھائی کیا بات ہے، کہا جی فلاں بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ میاں نے اس کا رزق بھجوایا ہے. ٹرکوں کی لائن لگی ہوئی ہے، گندم بھی، چاول بھی، دودھ بھی، چینی بھی، اور جو چیزیں انسان کھاتا ہے، اب ٹرک پہ ٹرک لائن لگی ہوئی ہے. پتا چلا 10 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کتنا ہوگا، ایک انسان 60 سال کتنا کھائے گا، بکرے بھی لٹکے ہوئے ہیں اور سب کچھ ہے، گھی بھی ہے، آٹا بھی ہے، چاول بھی ہے، مسالے بھی ہیں، سب آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے کہ بھائی کنٹینر آیا ہے، سنبھالو اس کو. لوگ بچے کو دیکھتے ہیں، سامان سنبھالتے ہیں. کیا اللہ کا انتظام ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، جس رزق کا تم سے وعدہ ہے اللہ تعالی نے اس کو آسمان کے برتن میں رکھا ہوا ہے، وہ ظرف ہے وہاں پر موجود ہے، وہ رزق جس کا تم سے وعدہ ہے، وفی السماء، وہ تمہارا رزق کیا ہے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے، گھبراؤ مت، وما توعدون، ارے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ تمہیں رزق ملے گا، لیکن وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں، اگر تھوڑا ایک ساتھ دے دیتے بتاؤ کیا حال ہوتا، پتا چلا کہتے جی بچے کا گندم چوہے کھا گئے، کیونکہ اس کو سنبھالنا پڑتا نا، گوڈاؤن میں رکھتے اب چوہے کھا کے چلے گئے۔ ایسے ایک دیہات میں تھا، ایک شہر پڑھنے آیا، شہر سے پڑھ کے وہ برطانیہ چلا گیا، وہاں سے اس نے خط لکھا اپنے ماں باپ کو کہ میری فیملی بھیج دے یہاں پر۔ اب کسی کو فیملی کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آیا پورے گاؤں میں، تو پوچھا کہ بھائی، ایک سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ اس کو گھر میں سب سے کیا چیز اچھی لگتی تھی، انہوں نے کہا اس کو رضائی بہت پسند تھی، اپنی رضائی بہت پسند کرتا تھا، انہوں نے کہا پھر یہی ہوگا رہتا ہے۔ تو ماں باپ نے کہا بھائی اس کو لکھ دو تمہاری فیملی کو چوہے کھا گئے، دوسری وہی بنا لو۔ اللہ کا احسان ہے بھائی، ہمارا رزق ہے۔ دیکھیے انسان اپنی زندگی سوچے، میں 40 کے قریب ہونے کو ہوں الحمدللہ، کوئی 50 کوئی 60، بڑی سب عمر والے بیٹھے نا، ہمیں رزق مل رہا ہے نہیں مل رہا، پیدائش سے لے کر آج تک، بلکہ وہ زمانہ جب ہمارے پاس عقل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، اس وقت بھی اللہ نے رزق دیا کہ نہیں دیا؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا رزق تیار ہو رہا ہوتا ہے، ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں ہمارا رزق تیار ہو رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اب کہاں سے کھائیں گے، ساری زندگی کھاتے آ رہے ہیں اب کہتے ہیں کل کہاں سے کھائیں گے۔ واہ انسان واہ، آپ پرندوں کو دیکھیں، سبحان اللہ، آپ پرندوں کو صبح کے وقت دیکھیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، رکے ہوئے نہیں ملیں گے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رزق کے لیے نکلو جاؤ۔ شام کے وقت دیکھیں، عصر کے بعد پرندے ایک جگہ، چیل کوے وغیرہ ایک ہی جگہ ٹہل رہے ہوں گے، اس وقت وہ واک کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کھانا ہضم ہو گئے، حکیم صاحب نے کہا ہے۔ اس لیے بیماری کی جڑوں میں سے یہ بھی ہے کہ رات کو کھانا دیر سے کھانا، اور کھانا کھاتے ہی بستر پہ لڑک گئے، بس کھانا یوں کھایا اور یوں لڑک کے لیٹ گئے، اور بہت ہوا تو ٹانگیں چلا لی، تو پوچھا کیوں چلائی، کہا حکیم صاحب نے کہا واک کر لو، تو بستر پہ ہی واک کر لیں گے ہم۔ بہت بیماری کی جڑ ہے یہ، ایک تو رات کو کھانا دیر سے کھانا، اور پھر مرغنیات کھانا، عقیل الحزم، جو ہضم مشکل سے ہوتا ہو، یہ بیماری کی جڑ ہے، اور پھر بستر پر فوراً لڑک گئے، ہاتھ بھی دھونا مشکل سے، دسترخوان ڈھا مشکل، تھکے ہوئے ہیں وہ وہیں لڑک گئے اور سو گئے۔ نتیجہ صبح اٹھتے ہیں، ایک تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے فجر میں اٹھا نہیں جاتا، اور پھر اٹھے تو صبح بھی ڈکارے لے رہے ہوتے، کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اس لیے رات کا کھانا ہلکا کھانا چاہیے، ہلکا، اور ذرا جن کی کوئی مجبوری نہ ہو ذرا سویرے کھا لے اچھا ہے، جلدی کھانا اچھا ہے، تاکہ خود چہل قدمی بھی ہو جائے، چہل پہل، تاکہ وہ کھانا ہضم ہو جائے، ہضم ہو جائے گا صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے زمانے سے ہمیں رزق دے رہے ہیں، پھر بھی ہم کیسے نادان ہیں، کتنا پریشان ہوتے ہیں کل کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا۔ لہذا دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جن کے کاروبار میں کمی آ گئی، نوکری چھوٹ جاتی ہے لیکن ان کا کھانا پھر بھی نہیں چھوٹتا، رزق پھر بھی ملتا رہتا ہے میرے دوست۔ واہ، آگے المؤمن مہیمن العزیز، عزیز کے معنی القادر على كل شيء، جس کو ہر چیز پر قدرت ہو، اور ولا يعجز شيء في استعمال قدرتي، جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا استعمال فرمائے تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے روک نہ سکے۔ یہ ہے صاحب قدرت، عزیز، زبردست طاقت والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فیصلہ فرما دے کہ میں نے اس کو اللہ والا بنانا ہے، سارا عالم مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، ننگی فلمیں ہوں، انٹرنیٹ کی بدماشیاں ہوں، گمراہ کن ایجنسیاں ہوں، کتنے حسین بے پردہ گھوم رہے ہوں، جس کے لیے اللہ کا فیصلہ ہو جائے میں نے اس کو اپنا بنانا ہے، پھر میرے پیارے دوستو وہ غیر کا ہو نہیں سکتا، اللہ کی طاقت کو کون کیا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جبار، جبار کی تین تعریف میرے مرشد نے فرمائی، دو اردو کی ایک عربی کی، چلو اردو سے ترقی من الادنى الى الاعلى چلتے ہیں۔ ایک تو ہے میرے شیخ نے فرمایا دیہاتی زبان، جو اپنے مخلوق کی بگڑی کو بنا دے. جبار کی کیا مانے؟ جو اپنے مخلوق کی بگڑی کو بنا دے, یعنی حالات خراب ہیں اس کو اچھا فرما دے. اللہ سے مانگے یا جبار جو اپنے مخلوق کی بگڑی کو بنا دے. اور نہایت ادبی اردو کے اندر اس کے معنی ہیں, جو اپنے بندوں کی انتہائی بربادی کو, جو اپنے بندوں کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے کے زیرو پوائنٹ یعنی نقطۂ آغاز سے درست فرما دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا زیرو پوائنٹ اور نقطۂ آغاز ہماری بگڑی کو بنانے کے لیے کافی ہے, ہماری بربادی کو آبادی سے تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو, جس وقت بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کا ارادہ زیرو پوائنٹ نقطۂ آغاز اللہ کے عذاب کا زیرو پوائنٹ ہوتا ہے. لہٰذا اسی وقت سے دل میں گھبراہٹ اور پریشانیاں بے چینیاں شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دل پر اللہ کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں. لہذا گناہ کا ارادہ کرتے ہی دل میں گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا نقطۂ آغاز اور زیرو پوائنٹ اللہ تعالیٰ کی رحمت عنایت و مہربانیوں کا زیرو پوائنٹ ہے. جیسے انسان نماز کا ارادہ کرتے ہی اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے, ایک سکون دل میں آ جاتا ہے. اس کو کسی اللہ والے سے محبت ہو, اس ارادہ کرتے ہی ایک عجیب دل میں کے اندر سکون اطمینان اور نور ہوتا ہے, یہ برکت ہے. اور گناہ کا ارادہ کرتے ہی دل میں پریشانی گھبراہٹیں شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نقطۂ آغاز زیرو پوائنٹ ہوتا ہے. اور جبار کی تیسری تعریف عربی میں علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ جو فرمائی, الجبار هو الذي يصلح احوال خلقه بقدرته, کہ جو اپنے مخلوق کی بگڑی کو بنا دے اپنی زبردست قدرت سے. ڈاکٹر کہتے ہیں گردے فیل, اللہ کی شان کتنے بغیر ڈاکٹر کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ مر جائے گا, اب بھائی اب یہ جاؤ اب اس کی زندگی ختم. پتا چلا کہنے والا ڈاکٹر لڑک جاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, کہنے والا لڑک جاتا ہے اور جس کو کہا یہ لڑک جائے گا وہ زندہ رہتا ہے. عجیب شان, اللہ کی شان ہے. تو جو زبردست قدرت کے ساتھ اپنے مخلوق کی بگڑی کو بنا دے, یہ جبار کے معنی. آگے کیا ہے؟ المتکبر. متکبر کے معنی صاحب کبر, صاحب بڑائی, بڑائی والا. ایک ہم مخلوق کو کہتے ہیں یہ متکبر آدمی ہے, اس کی کیا معنی؟ یعنی بڑا ہے نہیں اپنے کو بڑا بناتا ہے, بڑا ہے نہیں بڑا بنتا ہے, اس کو کہتے ہیں متکبر. لہذا اس کی چال سے پتا چلتا ہے, گردن کی بھی پتا چلتا ہے, آنکھوں سے پتا چلتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے, لہٰذا آپ ایسے بات نہیں کہ کوئی بات کر دیتے بولو کیا بات ہے, بلکہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے, سنتے تھے, یہ آپ کی توازو تھی. یہ فرق ہے, یہ اخلاق ہے کہ متوجہ ہو کر آپ بات سنتے تھے. اور متکبر کی یہ علامت ہوتی ہے بولے ہاں بولو کیا بات ہے, گردن ٹیڑھی کر کے. تب متکبر کے جب مخلوق کی طرف نسبت ہوگی تو مخلوق کے معنی یہ ہے کہ بڑا ہے نہیں بنتا ہے. اور کون بڑا ہے بھائی, کون بڑا ہے؟ کیا ہماری کس چیز پر ہم اپنی بڑائی دکھائیں؟ نہ دنیا, نہ علم, نہ عبادت, کس پر بڑائی دکھا سکتے ہیں؟ عبادت بھی اللہ کی توفیق ہے, علم بھی اللہ تعالی کی عطا فرمودہ نعمت ہے, اور مال یہ بھی ہماری وہ چیز نہیں ہے, عارضی چیز ہے. لہذا بڑائی والا صرف اللہ, کیونکہ وہ خالق ہے, وہ خالق ہے ہر چیز کا. بڑائی صرف اسی کے لیے خاص ہے, ولو الکبریا, بڑائی صرف اس کے لیے. یہ ہے متکبر کے معنی. آگے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک عما یشرکون, جس چیز میں یہ شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے, مثل سے پاک ہے. کہ کیسے بیوقوفوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں, جیسے ہندو گائے کو پوچھتا ہے اس کا پیشاب تک پیتا ہے, گائے کو پوچھتا ہے اس کا پیشاب بھی پیتا ہے, اور اس کا نام رکھا ہے گاؤ ماتا, یعنی ماں گائے. اور قاعدہ یہ ہے کہ ماتا کے ساتھ ایک پیتا بھی ہوتا ہے, یعنی باپ بھی ہوتا ہے نا بھائی, لیکن عجیب ہے وہ بیل کو باپ نہیں بولتے, کیا عقیدہ ہے؟ دیکھو عجیب، گائے کو ماں بنایا ہوا ہے، سورج کو پوج رہے ہیں. فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا اكبر، جب سورج کو دیکھا کہ دیکھو یہ ہمارا رب ہے کتنا بڑا ہے. فلما افلت، آہ، لیکن سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، فنا ہو گیا. قال یا قوم انی بری مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اے لوگو، اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بری ہوں، تم کس کو پوچھتے ہو؟ یہ فرمایا ہو اللہ الخالق، اللہ کا نام کا ذکر کیا کہ اللہ کا نام اس میں اعظم ہے، اللہ کا نام لے. میرے مرشد فرماتے ہیں ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام، تو لے اللہ کا نام تیرا سب بنے گا کام. آگے فرمایا ہو اللہ الخالق، خالق اللہ کون ہے؟ خالق ہے، پیدا کرنے والا. خالق کے کیا معنی ہے؟ خالق کے معنی ہے جو معدوم کو موجود کر دے. اس لیے تخلیق کے جو صفت ہے یہ اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق پر اس کا اطلاق کرنا جائز نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا جی فلاں فلاں اس نے شاہکار کو تخلیق کیا، یہ بیوقوف لوگ ہیں، تخلیق نہیں کر سکتے. کیونکہ تخلیق کے معنی، ارے بھائی یہ پنکھا چلاؤ نا یار، ان لوگوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہوا ہے؟ تخلیق کے معنی ہے معدوم کو موجود کرنا. کیا مطلب؟ جو چیز نہ ہو، جو چیز بالکل سرے سے جس کا وجود ہی نہ ہو، اس کو وجود میں لانا. اب سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان یہ کرتے ہیں کہ جہاز بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے جہاز تخلیق کیا، تو اس کا نام تخلیق نہیں ہوتی. کیونکہ جہاز کو وہ بناتے تخلیق نہیں کرتے، بلکہ جہاز کی صنعت کاری کرتے ہیں. ایک ہے کریشن، ایک ہے پروڈکشن، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تخلیق، ایک ہے صنعت کاری، دونوں میں فرق ہے. تخلیق وہ ہے جو چیز نہ ہو اس کو وجود میں لانا، اور صنعت کاری کہتے ہیں جوڑ توڑ کرنے کو. لہذا جہاز بنایا، لوہا کس کا ہے؟ سائنسدان کے باپ کا ہے. تانبا، پیتل، ربر، یہ کہاں سے لے کر آیا سائنسدان؟ یہ سب اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ لہذا اللہ تعالی کی پیدا ہوئی کی ہوئی چیزوں کو جوڑ توڑ کرنا، اس کا نام صنعت کاری کہلاتا ہے. اس کو صانع تو بول سکتے ہیں، لیکن اس کو خالق نہیں بول سکتے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا سمندر سے نمک چراتا ہے اور کہتا ہے میں نمک کا خالق ہوں، تو حضرت نے ہنس کر فرمایا کیا سمندر میں نمک تیرے باپ نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا نمک چرا کر اپنے کو کہتے ہیں نمک کے خالق، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا نمک کو سمندر میں. لہذا تخلیق کی صفت کہتے ہیں، تخلیق سمجھ میں آیا نا، تخلیق کہتے ہیں جو چیز نہ ہو اس کو وجود میں لانا. لہذا سائنسدان کہتے ہیں دیکھو ہم بھی بچے پیدا کرتے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، لیکن اس میں بھی جو جراثیم لے کر آتے ہیں وہ بھی تو تم کسی کے چرا کر لاتے ہو. اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کرنے کا نام صنعت کاری ہے، صنعت کاری اس کو بولتے ہیں، سات کے ساتھ. اس کو صانع تو بول سکتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستو خالق نہیں بول سکتے. خالق کی ذات صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، جائے نا یہ فرق. لہذا سائنسدان کو ان کے کسی شاہکار کو، کسی کام کو تخلیقی کام نہیں بول سکتے. جو تخلیق صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالی ہی صرف خالق ہے. اس لیے کیا فرمایا ہو اللہ، اللہ کون ہے؟ ارے وہ ہے خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے. یعنی وجود نہیں تھا، وجود میں لے کر آ گئے. آگے فرمایا ہو اللہ الخالق الباری، اس کے بعد ہے اللہ اپنا اسم لے کر آئے باری. الباری کے معنی یہ ہیں کہ تناسب اعضاء کے ساتھ پیدا فرمانے والا، ریشیو اور پروپورشن. جیسے اللہ نے آہ میرے مرشد فرماتے ہیں آنکھ بنائی، دیکھو کیسی، ایک آنکھ بھی کیسی اور دوسری آنکھ دیکھے، دونوں کیسی برابر اور گولائی کے ساتھ. اور اللہ تعالی نے کیسا پیدا کیا؟ کوئی لیت مشین نہیں ہے ماں کے پیٹ میں، کوئی ویلڈنگ مشین نہیں، کوئی لیت مشین نہیں، کان جوڑے اور پھر کیسے گولائی دیکھیے، آنکھوں کا بنایا ڈیزائن، کان کی گولائی، ناک کے نتھرے بنائے، ہونٹوں کو کیسا بنایا، پھر سارے جسم اعضاء کو بنایا. اللہ اکبر، کوئی لیت مشین نہیں، اور پھر پانی پر بنایا، کمال دیکھیے. یعنی یہ صورت گری جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی پر، باپ کی منی اور ماں کے ہوئے حیض کا خون، لیکن کیسی صنعت کاری، کیسی تخلیق دیکھی ہے، اور تناسب اعضا. اور پھر ایسا نہیں، اس تناسب میں یہ بھی داخل ہے، اب ایک آنکھ ادھر لگائی، دوسری آنکھ ادھر لگا دی، کسی کی ناک یہاں لگی ہوئی ہے، کسی کا کان ایک پاؤں میں لگا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کسی کا ٹانگ نکال کے ادھر لگا دی، کسی کی ٹانگ وہاں لگا دی. نہیں، انسان کو سر سے لے کر پاؤں تک، کیسا اس کا پہلے سر ہے، اس میں سر کے اندر کتنی چیزیں ہیں، سر کو گول بنایا، کانوں کے اندر اس میں کیسی ڈیزائننگ دیکھی ہے، کیسی اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار دیکھی ہے، ناک کا بنایا، آنکھوں کو بنایا، آنکھ کے اندر پھر پتلی رکھ دی، اور اس پتلی کے اندر روشنی کا خزانہ رکھ دیا. کتنی چھوٹی سی پتلی ہے، یعنی آنکھ میں ایک سفید ہے، سفید کے بعد بڑا گول ہوتا ہے، پھر اس گول کے اندر چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو پتلی بولتے. اس پتلی کے اندر اللہ تعالی نے روشنی کا خزانہ رکھ دیا. واہ مالک، کیا صنعت کاری ہے، کیا تخلیق ہے اللہ تعالی کی. اور پھر کیسا بنایا، اور ہونٹ بنائے، ہاتھ پاؤں. اب ایسا نہیں ایک ہاتھ، میرے شیخ فرماتے ہیں ایک ہاتھ چھوٹا سا بنا ہے، دوسرا ہاتھ اتنا بڑا بنا دیا، ایک ٹانگ تو 4 فٹ کی اور دوسری ٹانگ 15 فٹ کی بنا دی، اب کیسے چلے گا. ایک ناک کا نتھنا چھوٹا بنا ہے، دوسرا اتنا بڑا بنا دیا کہ کبوتر اندر گھس گئے، اب وہ بیچارہ ناک بند کر کے کبوتر کو نکال لے. کیا اللہ تعالیٰ آپ کی کیا شان ہے. جس تناسب اعضا، ہاتھ کیسے بنایا، جوڑ کہاں رکھنا ہے، سبحان اللہ، کیسے مٹھی بند کرنی ہے، کیونکہ نوٹ بھی تو لینا ہے، آخر صاحب لوگوں کی مٹھی بھی تو گرم کرنی ہے. لہذا مٹھی بنائی، اس میں جوڑ ایسے رکھے کہ بند ہو گیا، کیونکہ اسے کھانا کھلانا تھا. لہذا ایسے بنائے کہ انسان ہاتھوں کو ہر گردش کرتا ہے، حرکت دیتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے. جوڑ بنانے، پھر ہاتھ میں جوڑ بنایا، کہ آخر ہاتھ کھانا بھی تو ہے، ہاتھ سے کھانا بھی تو ہے، منہ تک نوالا کیسے لے کر جائے گا، کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، بیٹھنا بھی ہے، لہذا بیٹھنے کے لیے گھٹنوں میں جوڑ لگا دیے. چونکہ بیٹھنا تھا، بٹھانے کے لیے، اب ہر آدمی گدا تلاش کرتا ہے، اللہ میاں نے گدے بھی لگا دیے. فرق یہ ہے کہ کسی کا گدا فرسٹ کلاس کا ہوتا ہے، کسی کا ذرا اکنامی کلاس کا ہوتا ہے، لیکن ان گدوں کو دیکھنا مت بھائی، ہر ایک کا گدا نا، اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے. کہتا ہے جی روئی کا گدا لاؤ، اللہ میاں نے خود ہی لگا دیا، کہ گھبراہٹ ہی نہیں ہے، ہڈیاں تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ اکبر بنا دیا کہ انسان کو بیٹھنے میں سہولت ہو. کہاں کہاں جوڑ لگائے، کس کس طریقے سے، کہ کیوں کہ نماز میں کھڑا ہے، رکو میں آدھا جھکانا تھا، سجدے میں پورا جھکانا تھا، تمام جوڑ سے کام لے رہے ہیں. کہاں جوڑ ہونا چاہیے، کہاں نہ ہونا چاہیے، وہ جاننے والے. اب گردن ہے، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھنا ہے، اوپر دیکھنا ہے، نیچے دیکھنا ہے، دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے. واہ کیا مالک آپ کی شان ہے، کیسے جوڑ لگا دیے. ہے باری تناسب اعضا ایسا، اور ہاتھ ہر ایک، دیکھو ہاتھ، یہ دیکھیے دونوں ہاتھ برابر، انگلیوں کو کیسا بنایا. واہ، بظاہر بڑی چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی ان کا بڑا چھوٹا ہونا. اچھا ایسے بڑی چھوٹی معلوم ہو رہے، جب ان کو ملاؤ برابر ہو جاتی ہیں، کیا عجیب شان ہے. دیکھیے ویسے بڑی چھوٹی ہے نا، لیکن جب ملائے یہ دیکھیں برابر ہو گئی. یہی مثال دی کہ دیکھو جب تک انگلیاں الگ الگ ہیں سب کو توڑ سکتے ہیں، لیکن جب یہ مکہ بن گیا تو کافروں کی گدی بھی پھوڑ سکتا ہے. لہذا مسلمان متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، پھر کسی کی مجال نہیں ہے. آج گروپوں میں تقسیم کر دیا نا، کہ تو مہاجر ہے، تو پٹھان ہے، تو پنجابی ہے، تو سرائیکی، تو بلوچی ہے. لہذا ہر کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں فلاں قوم کا ہوں. زیادہ نتیجہ وہ کہ مسلمان کی طاقت کو توڑ دیا. اگر سب یہ نعرہ لگا دیں کہ نحن المسلمون، ہم صرف مسلمان ہیں، کسی کی مجال نہیں جو ٹیڑی نگاہ سے دیکھ سکے. لہذا جب بکریاں مل جل کر رہتی ہیں نا، تو بھیڑیا کتنا ہی طاقتور ہو اور ساری بکریاں ٹائیفائڈ زدہ ہو، تو بھیڑیا ان کو نہیں کھا سکتا. جو بکریاں ریوڑ میں رہتی ہیں نا، بھیڑیا ان کو کبھی نہیں کھاتا. اور بہت طاقتور بکرا ہو اور ریوڑ سے جدا ہو جائے، بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے. لہذا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو توڑا، ایک تو ان کی قومیت بنا دی، پھر ملکوں کے لحاظ سے ان کو الگ کر دیا. عرب ہے ان کو بھی الگ کر دیا، وہ کہہ رہا ہے تو مصری ہے، تو کوئی سعودی ہے، کوئی عرب امارات کا ہے، کوئی قطری ہے، عرب نہیں، مسلمان نہیں، سب کو الگ الگ تقسیم کر دیا. ایسی بندر باٹ، کیوں مسلمان الگ الگ رہیں گے، اور ان کو عیش میں لگا دیا، یہ لو مال، لو بولو عیاشی کرو، عورتوں اور ان میں شراب میں کھیلو، کیوں ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ جو چاہیں گے ہمارے ملک میں گھس کر جس طرح چاہے بدماشی کر لے، کوئی ان کو بول نہیں سکے گا. وجہ کیا ہے؟ اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں. اور جب یہی انگلی مل جائے پھر مکہ بن جاتا ہے، پھر وہی کافی ہے کہ دو آدمی کی لڑائی ہو رہی تھی، اس نے کہا ایسا گھوسا ماروں گا تیرے 36 دانت نکال دوں گا. تو ادھر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب دانت تو 32 ہوتے ہیں، 36 کیسے نکالو گے؟ کہا مجھے معلوم ہے تو بھی بولے گا، تیرے 4 تیرے بھی شامل ہیں اس میں. جب تک مسلمان متحد تھے اور متحد ہو جائیں گے، اگر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے اگر اللہ کے نام پر جمع ہو جائے، اس کے لیے پھر دھرنے ورنے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کے لیے کیا ہے؟ اصل میں ہمارا جھنڈا ایک ہے اور وہ جھنڈا اللہ اکبر کا ہے بس، یعنی اللہ بڑا ہے. اگر اللہ تعالی کے نام پر جمع ہو جائیں، اللہ کے نام پر، دیکھیں مسلمان ہے اب مسجد میں آتے ہیں، امیر بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، غریب بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، جس کے کپڑے عمدہ ہیں وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوگا، جس کے کپڑے کم حیثیت کے ہیں وہ بھی وہیں کھڑا ہوگا. حج کو جاتا ہے بادشاہ جو ہے اپنے شاہی لباس میں نہیں جاتا، وہی احرام کی چادروں میں جاتا ہے. تو کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیا پتہ یہ چلا ایک کرنے کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم ہے کہ کسی کو غریب بنائے کسی کو امیر بنائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. لیکن اس کی وجہ سے کسی کو ذلیل سمجھنا یا کسی کو عزت دار سمجھنا، یہ ہماری حماقت اور بیوقوفی ہے. ہاں اگر عزت ہے علم اور تقویٰ کی وجہ سے ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے. لہذا غلاموں نے علم حاصل کیا، غلاموں نے علم حاصل کیا، انہوں نے آقاؤں پر حکومت کی. کالوں نے علم حاصل کیا، عربوں پر انہوں نے حکومت کی، علم کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے. یہ ہے کام کی چیز. اگر مسلمان ایک ہو جائیں کہ یہ جب بن جائے پھر دیکھو، آنکھ تو دکھا کر دیکھے، کافر کی اتنی ہمت نہیں اکیلا آ سکے، وہ سب کو اکٹھا کر کے آتا ہے، جو پتا ہے اکیلے جاؤں گا اور ٹھکائی کھاؤں گا. لیکن اگر مسلمان ایک ہو جائیں پھر سب مل کے بھی آ جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ جماعت پہ جو مل کر رہتی ہے تو ان پر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اور ایک عجیب بات یہ کہ حکمران اگر فاسق بھی ہو، یہ عجیب بات سننا، شاید زندگی میں پہلی دفعہ سنیں گے، اگر حکمران فاسق بھی ہو، نافرمان بھی ہو، اگر وہ اپنی رعایا کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے. یہ عجیب بات ہے. مسلمان پر جو ایک مصیبت آتی ہے اس کی ایک وجہ ظلم بھی ہوتا ہے، ظلم بھی. کہ جب ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے، جب ذرا ہمارے پاس ہوتا ہے غریب کو دیکھتے ہیں یا کسی کمزور کو دیکھتے ہیں اس کو دباتے ہیں، اور جب دیکھا اگلا طاقتور ہے جی سر اس کے سامنے سر سر کرتے ہیں کہ طاقتور کو، یہ ہمارے بدماشی ہے. اس کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ظلم کا بدلہ ضرور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیتے ہیں. جیسے ہمارے ابھی یہ تازہ واقعہ ہوا، یہ چیچنیا کے جو مرد اور عورتیں جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، کتنی عجیب بات ہے. تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے حکومت نہیں بچتی ہے. تاریخ کے بعد ہے المصور. مصور کے معنی یہ نہیں تصویر سازی، بلکہ مصور کے معنی ممیز کے ہیں. تمیز ڈال دی اللہ تعالی نے، تمیز ہر ایک میں. دادا دو سگے بھائی ہیں، دونوں کی شکلوں میں فرق ہوگا، عادات میں فرق ہو، یہاں تک کہ جڑوا بچے بھی ہوتے ہیں، جڑوا بچے بھی پیدا ہوں تو ان جڑوا بچوں میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لازمی. اینا نسل چائنیز ہے، وہ سب ایک جیسے لگتے لیکن ان کو تو فرق پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. اب کبوتر، اب بتائیے سب مردوں کی شکل ایک جیسی ہوتی یا سب عورتوں کی شکل ایک جیسی ہوتی تو لڑتے؟ جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا، برقعے، ماں برقع پہنتی ہو تو ہر برقعے والی ان کو اپنی ماں نظر آتی ہے. اسی لیے جہاں پر کوئی دین کے لیے جائیں، عورتیں برقع پہن کر نکلے تو آدمی ان کو گھر گھر کر دیکھتا ہے، ان میں میری کون سی ہے، بہانے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی نفس کی چالاکی ہے. اللہ تعالیٰ نے شکلوں میں فرق ڈال دیا، اس کے معنی ممیز کے ہیں. دادا تصویر سازی حرام ہے، تصویر کا کھینچنا اور تصویر سازی کرنا یہ حرام ہے. مصور کے معنی کیا ہے؟ ممیز کے، تمیز ڈال دی. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی فرق رکھا ہے، یہ اور بات ہمیں نہیں پتا چلتا. ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا نا، وہ دیکھو اس چڑیا کو دیکھو، روزانہ اپنی چڑا چڑے دونوں بیٹھے تار پر بیٹھ کر، دیکھو وہ کتنا ہمیشہ پیار کرتا ہے اس کے، اور تو دیکھ مجھ سے ہر وقت لڑتا رہتا ہے، اور وہ دیکھو کتنا پیار کرتا ہے. تو اس نے کہا تم نے غور نہیں کیا، ہر مرتبہ اس کے ساتھ چڑیا نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شکلوں میں فرق رکھا، شان ہے مالک. اور ایسا عجیب انسان، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے لیکن کتنا فرق ہے، کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، سب کے اندر فرق کر دیا. لہذا اگر کسی اور علاقے میں کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی لال ہے، کوئی سبزہ مائل رنگ ہے، میرے دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیدا کیا، لہذا کسی کی زبان یا رنگ کی جیسے اس کو حقیر سمجھنا یہ حرام ہے. بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ اس شخص کا اندیشہ ہے کہ اس شخص کا تو ایمان بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرتا ہے. کالے کا مذاق اڑاتا ہے نا، کہتے ہیں یہ جو کالے ہیں. اچھا عجیب بات پتا ہے کہ یہ کالے جو نا گوروں کا مذاق اڑاتا ہے، کہتے ہیں یہ تو گورے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے، ان کا وہی وہ ہے، ان کا حسن کا معیار وہ کالا رنگ ہی ہے. لہذا کسی کو حقیر سمجھنا کہ یہ فلاں زبان بولتا ہے فلاں علاقے کا، یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ نے پیدا کیا نا، ہر ایک کی زبان الگ رکھی، ہر ایک کا رنگ علیحدہ رکھا. اس لیے یہ بھی منع ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہو، مثلا کوئی آنکھ سے یا کسی کا ہاتھ وغیرہ بےچارے کا ایسا ہو، تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کہ گویا یہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا خود تعارف قرآن پاک میں فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنی محبت، اپنی رحمت ہماری جانوں پر فرما دے، اور اپنی محبت ہمارے کرم سے، اپنے کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. کہ میرے دوستو، قلب سلیم کی تیسری علامت یہ کہ دل باطل عقیدوں سے خالی ہو جائے. جیسے نبوت کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا قادیانی ہو یا اور ان کے کتنے چمچے ہوں، نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل بھی نہیں لینی چاہیے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، یہ دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے، یہ دلیل مانگنا بھی جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی کفر ہے، کیونکہ جب عقیدہ ختم نبوت کا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد یہ دلیل مانگنا بھی درست نہیں ہے. انشاءاللہ پھر اس پر کچھ آئندہ عرض کیا جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. ہمارے دلوں میں یا اللہ اچھے عقیدے عطا فرما، آپ کی رضا اور خوشی کے عقائد ہم سب کو نصیب فرما، اور باطل عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، دین کی محبت عطا فرما، آپ کے شریعت اور سنت کی محبت عطا فرما، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے شہر میں امن عطا فرما، ہمارے یا اللہ ملک میں امن عطا فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، ہمارے عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دینی خدام کی حفاظت فرما. اے کریم مالک، سارے عالم اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے. اپنی رحمت خاصہ یا اللہ ہماری جانوں پر ڈال کر یا اللہ تعالی غیروں سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے، اور یا اللہ تعالی ہمیں رزق حلال، عافیت اور فراوانی کی عطا فرما. یا اللہ جن حالات کا شکار ہمارے شہر اور ہمارا ملک بنا ہوا ہے، یا اللہ یہ یقیناً ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، یا اللہ ہم صدقے کے دل سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما کر یا اللہ تعالی ہمیں نیک حکمران عطا فرما. شریعت و سنت کا بول بالا فرما، ہماری تجارت میں برکت فرما، ہماری معیشت میں برکت فرما، ہماری زراعت میں برکت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ خلاف شریعت اور خلاف اسلام باتوں کا یا اللہ اس ملک سے، سارے عالم اسلام سے خاتمہ فرما کر یا اللہ ہم سب کو ایمان اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھی، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا